أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك العارفين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. فآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني أشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات. ہر سال ایام اعظم میں کسی ایک عشرے میں کونسل آف اسلامک گائیڈنس کے کسی ممبر سے آپ حضرات کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوتا تھا اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. ایام اعظم کا مجمع بہرحال مختلف ہوتا ہے، پھر بھی جو اعلان ہر سال اپنے عشرے کی پہلی مجلس میں کرتا آ رہا ہوں وہ آج کے لیے بھی ضروری ہے. اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ان تاریخوں میں تو شاید اس اعلان پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل بھی نہ ہو، اور وہ یہ کہ انتظامیہ جتنا بھی آپ سے کہتی رہے کہ آگے آ جائیے، میرا اعلان، میری گزارش، میرے بعض میڈیکل پرابلم کی وجہ سے یہ ہے کہ جتنا پیچھے جا سکتے ہو پیچھے چلے جائیے، اور اس پہ آج بھی عمل کیجئے. تھوڑا تھوڑا جو لوگ بہت آگے آ گئے ہیں تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، اس کے بعد ہی میں مجلس شروع کروں گا. ضرور بھیجے محمد والے محمد. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کوئی رسمی قسم کا اعلان نہیں ہے، بعض کچھ طبی وجوہات ہیں، کچھ مشکلات ہیں جس کی بنا پہ یہ اعلان کرنا پڑتا ہے. ایام اعظم میں تو پھر بھی مومنین اتنے آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی اور انتظامیہ کی مجبوری دیکھ کر میں خاموش رہتا ہوں، لیکن ان تاریخوں میں نہ مجھے یہ توقع ہے نہ ہی اس وقت کا مجمع دیکھ کے یہ اندازہ ہو رہا، اس لیے مستقل پہلی سے لے کے آخری مجلس تک آپ حضرات سے یہی گزارش رہے گی. جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ پہلی مجلس میں عموماً ایک تمہید ہوتی ہے آنے والی مجالس کے لیے، اور آج بھی اسی انداز سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. یہ خوشی کی بات تو بہرحال یہ ہے کہ صاحبان ایمان عقیدے کے ساتھ اس حوالے سے کچھ پریکٹیکل بھی بن رہے ہیں کہ شہزادی کونین کی ذات اور ان کی عظمت کو، جیسا میں نے کہا عقیدے کے اعتبار سے ہر ایک کے پاس، عملی اعتبار سے بھی مانا جا رہا، اور اب الحمدللہ دنیا کے اکثر علاقوں میں شہزادی کونین کی وفات یا شہادت کی یہ مجالس جو پہلے صرف ایک دن ہوتی تھی، حیدرآباد دکن میں شاید تین دن کا پروگرام ہوتا تھا، ایک ہفتے اور کہیں کہیں پورے پورے عشرے کی شکل میں تبدیل ہوتا جا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت سیدہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ بھی اندازہ ہو رہا کہ شہزادی کونین کا ذکر ان دو وجوہات کی بنا پر کتنا ضروری ہے. خالی دو وجوہات نہیں، ان دو وجوہات کی بنا پر اور بھی کئی وجہ ہیں. پہلا، شہزادی کونین کی ذات کا کربلا سے کتنا گہرا تعلق، جو ہمارے ایام عزا کے دو مہینے آٹھ دن کی عزاداری. اور دوسرا، جو اصل میں ان چھ مجالس کا عنوان بننے والا، اور دوسرا یہ ہے کہ آنے والے امام کے حوالے سے شہزادی کونین کا تذکرہ کتنا ضروری ہے. سارا مجمع جو میرے سامنے ہے پڑھا لکھا اور مجالس میں شرکت کرنے والا, اس لیے آپ حضرات کی توہین ہوگی اگر یہ جملہ میں ایک بار پھر دوہرا دوں, لیکن دوہرا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ عام طور پر صاحبان ایمان کربلا سے تو شہزادی کے تعلق کو جانتے ہیں, لیکن آنے والے امام کے جہاد سے, ایک تو یہ ہے کہ شہزادی ان کی دادی ہیں, یہ نہیں, آنے والے امام کا جو جہاد ہے اس سے شہزادی کونین کا کتنا گہرا تعلق ہے یہ اتنا مشہور نہیں. اور میں نے گزشتہ 3 سالوں ان تاریخوں کے اشرے میں دنیا میں جہاں جہاں مجھے موقع ملا جب اس عنوان پہ گفتگو کی تو یہ اندازہ ہوا کہ 100% نہ صحیح 95% مومنین ان کے لیے یہ بات بالکل نئی اور اجنبی تھی. انشاءاللہ 5:30 مجالس میں, شروع کی آدھی مجلس تمہید ہے, اس کے بعد سے لے کے آخری مجلس تک انشاءاللہ اسی نقطے کو مزید واضح کیا جائے گا. اور یہ اعلان بھی شروع ہی میں کر دیا جائے کہ آج سے 4 سال پہلے اسی کونسل میں ایام اعضا کے جس اشرے میں میں نے گفتگو کی تھی وہاں جو بات کہی تھی اسی کا دوسرا حصہ ان 5:30 مجالس میں آنے والا. اب آپ سوچئے کہ 4 سال پہلے میں نے کس عنوان پہ گفتگو کی تھی. جتنی دیر میں آپ سوچتے ہیں اتنی دیر میں میں اپنی تمہید آپ کے سامنے پیش کر کے اصل عنوان پہ آتا ہوں. اسلام کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے, یعنی جتنے میں اسلام کے کیریکٹرسٹکس ہیں یا خصوصیات ہیں, ان میں ایک بڑی خصوصیت یہ کہ اسلام خالی تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکل بھی, خالی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں. دیکھیے اسلام کی یہ خصوصیت وہ جو اسے دوسرے تمام مذاہب سے الگ بھی کرتی, اور اسلام کی اسی خصوصیت کی وجہ سے 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین کی ضرورت پیش آئی. 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی وجہ سے. تھیوری پیش کرنا بہت آسان ہے, نظریات پیش کرنا بہت آسان ہے, اچھی اچھی باتیں کرنا بہت آسان ہے. دنیا کے جس شخص سے آپ پوچھئے گا ہر ایک کے پاس ایک نئی تھیوری, ایک بڑا اچھا نظریہ, ایک بڑی اچھی بات ہوگی. لیکن سوال یہ کہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ بات پریکٹیکل ہے بھی کہ نہیں, اس پہ عمل ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں, جو نظریہ تم پیش کر رہے ہو کیا تم خود بھی اس نظریے پہ عمل کر سکتے ہو کہ نہیں. دنیا میں ایک ٹاپک یہ بھی رہا ہے جس پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں, جن میں غالباً سب سے آخری مشہور ترین کتاب کون, مائیکل ہارٹ ہے کہ ولیم ہارٹ ہے کہ مجھے نہیں پتا کون ہے, جس نے 100 عظیم انسان, یہ بھی ایک کتابوں کا ایک سلسلہ اس سے ہے کہ 100 پوری دنیا کی تاریخ میں 100 آدمیوں کا سلیکشن کیا جائے. یہ جو سب سے آخری اور مشہور کتاب تھی اس میں 100 آدمیوں کا انتخاب کرنے کے بعد آخر کیوں اس نے پیغمبر اسلام کو نمبر 1 پہ رکھا؟ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آگے چلتا رہے لیکن نمبر 1 نہیں, حضرت موسیٰ کا تذکرہ غالباً 15 نمبر پر ہے لیکن نمبر 1 نہیں. تو جو نقطہ اس نے بیان کیا یہ وہی نقطہ ہے جو ممبروں پہ آپ 1300 سال 1400 سال سے سن رہے ہیں. اور وہ یہ کہ 100 جو بڑے بڑے آدمی, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا, دنیا کے حالات کو بدل دیا, مگر اس نے سب سے پہلا نمبر وہ پیغمبر اسلام کو اسی لیے دے رہا کہ جو نظریہ پیش کیا وہ خالی کتابی نہیں تھا, خالی تھیوری نہیں تھی, بلکہ باقاعدہ اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ یہ پریکٹیکل قسم کا نظریہ جو اس کے الفاظ میں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت عیسیٰ بھی نہیں کر سکے, نظریہ تو بڑا اچھا تھا, جو حضرت موسیٰ بھی نہیں کر سکے, جبکہ ہمارے یہاں کسی بھی نبی کی توہین کا تصور نہیں, لیکن یہ بات اپنی حد تک ایک ایسی معنی بھی بات ہے کہ مسئلہ حالات دنیا آپ کے علم میں ہے, مجھے تفصیل سے کوئی بات بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں, خالی اشارہ بھی کافی. حالات دنیا آپ کے علم میں 2006 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ, اور کرسچینٹی نے ہمیشہ اپنی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتائی ہے کرسچینٹی ہمیشہ اس بات پہ فخر کرتی رہی, وہ یہی کہتی رہی کہ دیکھو ہمارا مذہب کتنا اچھا مذہب, گاڈ از لو, جیزس از لو, کرسچینٹی از لو, ہم تو صرف پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں حد سے زیادہ ٹالرنس. اب نظریہ وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اپنا دوسرا گال بھی پیش کر دو, تو ریئیکشن شو نہ کرو, اسے جواب نہ دو, محبت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی جانب کھینچنا, جو بائبل کے اپنے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی آدمی تمہیں ایک کوس ایک میل زبردستی دے گا تو ایک دوسرا میل اس کے ساتھ والنٹیئر ہی چلے جاؤ. کتاب میں لکھا ہوا تو بڑا اچھا لگتا, اور اس تھیوری کی بنا پہ انہوں نے دنیا کے کتنے انسانوں کو بے وقوف بھی بنایا, لیکن پریکٹیکلی کیا کبھی یہ ہوا, کیا کبھی ہم کو یہ نظر آیا کہ کسی کرسچن کے ایک گال پہ تھپڑ مارا ہو تو اس نے دوسرا گال پیش کر دیا, یا ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک آدمی نے اگر ان کو نقصان پہنچایا تو انہوں نے پوری قوم کا, پورے ملک کا, پورے مذہب کا خاتمہ کر دیا. ایک آدمی سسپیشیس ہے کہ چھ فٹ کے آدمی نے ہمیں نقصان پہنچایا, اب جہاں پہ چھ فٹ کا کوئی آدمی ان کو نظر آتا ہے سیٹلائٹ سے وہاں پہ فوراً بمبارمنٹ ہوتا, یہ ہمیں شک ہے کہ یہ وہی تھا, یہ ایک گال کے سامنے دوسرا گال پیش کیا جا رہا. کہہ دینا بہت آسان, کتابوں میں لکھ دینا بہت آسان, تھیوری بنا لینا بہت آسان, لیکن کسی بھی شخص کا ججمنٹ ہوتا ہے کہ جب واقعا وہ خود اس ٹرائل سے گزر رہا ہو تو اندازہ ہوتا. ہم نے تو یہ دیکھا کہ جس نے یہ کہا کہ ایک رخسار پہ تھپڑ مارنے والے کے آگے دوسرا رخسار پیش کرو, جب اس کے اوپر ہم نے ایک تھپڑ مارا اس نے وہ ہاتھ ہی توڑ دیا کہ جس سے تھپڑ مارا گیا, بلکہ ایک ہاتھ نہیں اس قوم کے سارے ہاتھ توڑ دیے گئے. تو یہ جو کرسچینٹی کے اندر آج کی بات ہے, یہ آج کی بات نہیں, آپ میں سے اتنے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے, اس لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آپ کی انٹیلیجنس کی توہین ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں جس وقت جو یورپ کا 1000 سال بلکہ 1500 سال کے شروع کا زمانہ جب پوپ کے ہاتھ میں طاقت تھی, کتنے مظالم کیے گئے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ ہسٹری آپ پڑھتے اور سنتے رہتے, تو لکھ دینا آسان ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. اور یہ کرسچینٹی کی تو بات میں نے فار ایگزامپل کہی, دنیا کے ہر مذہب میں جا کے دیکھ لی, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ. یہ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اسلام کی, کہ جو اسلام نے کہا, اب میں اگر ایک جملہ اور کہہ دوں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہ ہو جائے, لیکن کرسچنز کے اعتبار سے خود حضرت عیسیٰ کی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ کیا انہوں نے چرچ کے سامنے بیٹھنے والے وہ سارے دکاندار اور سارے تاجر کس انداز سے ان کی دکانوں کو تباہ کیا, کس انداز سے ان کے مال تجارت کو اٹھا کے پھینکا, ہمارے اعتبار سے بالکل ٹھیک کیا, کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن یہ کہنا کہ عیسائیت میں تو کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں, اسلام جو کہتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہی اسلام کی خصوصیت, اب تھوڑی سی گزارش آگے آنے کی نہیں ہے, تھوڑا سا اس طرف ہٹ جائیے تاکہ بعد میں پبلک کو پورے مجمع کو کراس نہ کرنا پڑے, تھوڑا سا ادھر ہو جائیے, تھوڑا سا اور اسلام کی یہی خصوصیت, ضرورت بنی کہ 1,24,000 انبیاء کو اور 13 معصومین کو اسلام کے ساتھ بھیجا جائے, ورنہ بہت ہی آسان تھا کہ جیسا بھی اسلام ہے قرآن میں آ گیا, قرآن ہمارے سامنے پیش کر دیا جاتا, بلکہ مسلمانوں میں ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے بھی, زیادہ صحیح الفاظ میں یہ کہا جائے کہ ایک اسکول آف تھاٹ کو پلان بھی کیا گیا جو رسول خدا کا یہی اسٹیٹس بتاتا کہ وہ پوسٹ مین ہے, ایک کوریئر سروس کے آدمی کی طرح سے آئے, میسج آپ کو دیا اور چلے گا, ان کا نظریہ بھی یہی, لیکن ایک ایسا نظریہ جو زبردستی پلان کیا گیا ہے اس کو 100 سال بھی ابھی نہیں ہوئے, ورنہ اسلام جو کہتا کہ یہ نظریہ ہے, دیکھو یہ قرآن میں یہ لکھا ہے, اس پہ تمہیں عمل کرنا, خالی اس کو کافی نہیں سمجھتا. کہہ دینا آسان, پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ پریکٹیکل ہے، اس سے عمل ہو سکتا، اسی لیے 124,000 انبیاء بھیجے گئے۔ خالی زبان سے نہیں کہتے کہ اس پہ عمل کرو، پہلے خود عمل کرتے ہیں، پہلے پورے اسلام کو اپنی ذات کے اوپر نافذ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ کتنا سمپل اور ایزی۔ سب ہم سے اور آپ سے کہتے ہیں کہ اب اس پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ 124,000 انبیاء اور 13 اماموں کی ایک بہت بڑی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ خالی کتاب کافی نہیں ہے، خالی قرآن کافی نہیں ہے، خالی میسج پہنچا دینا کافی نہیں ہے، پہلے اسے پروف کرنا پڑے گا کہ یہ میسج ایک پریکٹیکل میسج۔ اور یہی وجہ کہ باقی انبیاء کو چھوڑی، خود پیغمبر اسلام جس دن اس دنیا میں آئے تھے اسی دن نبی تھے، اسی دن اللہ کی طرف سے اس دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ دیکھیے، ہمارا بائی پاس کے اس آپریشن کو تو مانتے نہیں کہ 40 سال کی عمر ہوئی تب پیغمبر کو اچانک پتا چلا کہ مجھ کو آج نبی بنایا جا رہا، اور پھر ان کا سینہ چاک کیا گیا اور اس کے بعد کپور کا دھبا نکالا گیا۔ وہ ساری نان سینس باتیں رکھیے ایک طرف، اب ہماری اور آپ کی بات، ہمیں نہ دوسرے مذاہب سے کوئی بات کرنا ہے اور نہ دوسرے فرقوں سے۔ ہمارا اور آپ کا یہ نظریہ کہ جس دن اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے نبوت کے ساتھ آئے، وہ دن تو چھوڑیے، کنتو نبیا و آدم و بین الماء و الطین، جب آدم کی کریشن بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی نبی، لیکن 40 سال، 40 سال خاموش، اعلان نبوت نہیں کیا، 40 سال خاموش۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس میسج کو پہنچانے والے ہیں پہلے 40 سال میں خود اس پہ عمل کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پریکٹیکل مذہب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں جو تمہاری طاقت سے باہر۔ 40 سال پیغمبر نے نہ صرف یہ کہ اپنی سیرت پہ عمل، نہ صرف یہ کہ اسلام پہ عمل کیا، بلکہ جس وقت اسلام کو پیش کیا تو یہی اپنی 40 سال کی زندگی کو دلیل بنا کے پیش کیا۔ سورہ یونس کی آیت، کفار مکہ سے کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ سِنِينَ مِنْ قَبْلُ، دیکھو آج اگر میں اسلام پیش کر رہا ہوں تو اس سے حیران نہ ہو، کیا اس سے پہلے 40 سال میں نے تمہارے درمیان نہیں گزارے؟ تم دیکھ چکے ہو 40 سال، جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، میں نے خود اس پہ پہلے عمل کیا، بعد میں تم سے ڈیمانڈ کی۔ بلکہ اکثر مجالس میں جملہ میں تفصیل سے کہتا ہوں، آج خالی اشارتن کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جتنا میں نے عمل کیا تم سے تو اس کا 10% بھی نہیں مانگ رہا ہوں، تم سے تو اس کا 5% بھی نہیں مانگ رہا ہوں، تم سے تو اس کا 1% بھی نہیں مانگ رہا ہوں۔ پہلے خود عمل کر کے دکھایا کہ یہ اسلام کتنا پریکٹیکل، اور یہی وجہ کہ پورے قرآن اس فرقے کے خلاف بھی جو مسلمانوں میں پلانٹ کر کے یہ نظریہ پھیلا رہا، تو پیغمبر کی کیا کوشش ہے؟ کوئی اسٹیٹس نہیں، جسٹ لائک کامن ہیومن بھی، بالکل ہماری اور آپ کی طرح سے، بس ایک میسنجر سے پیغام پہنچایا چلے گا۔ قرآن جگہ جگہ اس فرقے کو بھی جواب دے رہا، اور وہ جو بات جو پوائنٹ میں لے کے چل رہا ہوں تو یہ ختم ہونے والا ہے، تمہیں شاید تھوڑی سی ضائع ہو گئی ہو لیکن ضروری تھی۔ تو قرآن بار بار اسی بات کو پیش کر رہا ہے کہ اسلام پریکٹیکل مذہب۔ چنانچہ کبھی یہ کہا گیا، 500 آیتیں میرے ذہن میں ہیں، 500 آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ایک دو تین آیتیں، ان کن تم تو عید بن اللہ فتبعون، اے مسلمانوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعون، مجھے فالو کرنا اور میری پیروی کرنا، جو میں کر رہا ہوں وہ تمہیں کرنا۔ کبھی یہ کہا گیا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں رسول کی ذات تمہارے لیے بہترین ماڈل، ایسا نہیں کہ خالی ان کو پریز کرنا، ان کو فالو کرنا۔ اب اسلام کا یہ کیریکٹرسٹک جو اسے باقی تمام مذاہب سے بھی الگ کرتا، اور اسلام کا یہ انتہائی اہم میسج کہ کوئی ایسا آرڈر آپ سے نہیں دیا جائے گا جس پر رسول نے پہلے خود عمل کر کے نہ دکھایا، پہلے خود عمل کریں گے پھر آپ سے یہ کہیں گے، مگر یہ والا اسلام کا میسج انکمپلیٹ رہتا۔ پیغمبر کی ذات نے نعوذ باللہ، اگر یہ باتیں جو دو باتیں میں نے کہیں آپ کی سمجھ میں آ رہی اور ان کو آپ مان لیتے ہیں تو پیغمبر کی ذات انکمپلیٹ۔ پیغمبر کی ذات میں نعوذ باللہ ایک کمی رہ جائے گی، ایک خامی رہ جائے گی. اس لیے کہ پیغمبر نے جو مذہب پیش کیا، اچھا یہ بھی اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، لیکن یہ آج کے ٹاپک سے ہٹ کر، کہ اسلام عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں رکھتا. پہلا اور آخری بھی میں کہہ رہا ہوں، پہلا اور آخری مذہب جس نے مرد کو عورت کے اور عورت کے مرد کے برابر قرار دیا، چاہے کہ جینڈر کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں. میں یہ بھی میں نے کہا آخری، مجھے معلوم ہے آج کے دور میں 21st century میں ویسٹ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتا، ہم نے عورت کو برابر کا اسٹیٹس دیا. اور اسلام پر جو ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں اس چارج شیٹ میں شاید نمبر ون یہی بات، اسلام میں ایکویلٹی نہیں. خیر آج کے مجلس میں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع بھی نہیں، اور شاید یہ مجمع جو میرے سامنے ہے اس کے لیے ضرورت بھی نہیں. آج کے یوتھ سوچے تو الگ بات ہے. اسلام پہلا اور آخری مذہب جس نے عورت کو مرد کے برابر مانا، بلکہ بعض جگہوں پر عورت کو مرد سے بہتر مانا. بہت مختصر سی حدیث پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ پوری ایک مجلس ہے، لیکن چونکہ میرے ٹاپک سے ہٹ کر یہ جو جملہ میں نے کہا کہ بعض جگہوں پر تو عورت کو مرد سے بہتر مانا، سورہ کہف کی بہت مشہور آیت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک عملا وخیر عند ربک ثوابا. سورہ کہف اعلان ہو رہا ہے کہ مال والبنون اولاد نہیں لڑکے، المال والبنون بنون ابن کی جمع، ابن عربی میں اولاد تو نہیں کہتے، خالی لڑکوں کو کہتے ہیں. کہا کہ مال اور لڑکے دنیا کی زندگی کی زینت، دنیا میں آدمی اس کے حوالے سے فخر کر سکتا، اتنا مال ہے میرے پاس، اتنے میرے بیٹے ہیں. لیکن والباقیات الصالحات یہ دونوں چیزیں مال اور بیٹے نہ ثواب دلواتے ہیں نہ ان سے بعد میں آگے چل کر کوئی امید ہے. قرآن کہہ رہا، اچھا آپ دیکھیے قرآن کا لفظ ایسا کہ ذرا اس کی تفسیر کی ضرورت پڑے، لیکن اگر تفسیر نہ بھی کی جائے تو آیت کے اسٹائل سے آپ خود بھی اسی بات پہ پہنچیں گے جو حدیث میں بیان ہوئی. پہلے آیت سن لیجیے، مال اور لڑکے دنیا کی زندگی کی زینت، لیکن والباقیات الصالحات، باقیات الصالحات وہ چیز ہے جس سے امید بھی کی جا سکتی آگے چل کر، اور جس کا ثواب بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ. آیت کا اسٹائل یہ بتا رہا کہ مال امید والی چیز نہیں، لڑکوں سے کوئی امید نہیں ہو سکتی، مال سے کوئی ثواب نہیں ملتا، لڑکوں سے کوئی ثواب نہیں ملتا. یہ آیت آپ کے سامنے قرآن میں ہے، جا کے چیک کر لیجیے گا. سورہ کہف 18 سورہ، آیت نمبر تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، اتنا ہے کہ 30 اور 40 کے بیچ میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور لڑکے دنیا کی زندگی میں زینت، لیکن ثواب اور امید کے اعتبار سے باقیات الصالحات کام آئیں گے. اب جا کے راوی نے ایک بار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کر لیا کہ مولا یہ باقیات الصالحات کیا ہے جسے قرآن مار اور لڑکوں کے مقابلے میں پیش کر رہا، اور یہ کہہ کے پیش کر رہا کہ جہاں پہ لڑکے ناکام ہوتے ہیں وہاں باقیات الصالحات تمہارے کام آتے ہیں. امام نے فرمایا اس سے مراد ہے تمہاری بیٹیاں، یہ بیٹیاں ہیں کہ جن کا ثواب بھی زیادہ، اور یہ بیٹیاں ہیں کہ جن سے امید بھی زیادہ ہوتی. آج کی اس دنیا میں 21st century نوجوانوں کے سامنے یہ میسج پیش کرنا ہی کتنی بڑی حماقت، کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کو کوئی روش کوڑا کرکٹ یا گاربیج نہیں سمجھنا، والدین کا وجود خود ایک بہت بڑی رحمت. اپنا مذاق اڑوانا ہے نا، اپنی ہنسی اڑوانا ہے نا، لیکن اس کی تو میں پرواہ نہیں کرتا ہوں. ٹائم آج میرے پاس نہیں ہے باتیں بہت ساری کہنا. ہمارا اور آپ کا پریکٹیکل بھی یہی مشاہدہ کہ بیٹیاں والدین کے زیادہ کام آتی. گھر کے انڈیا اور پاکستان کے کلچر میں بیٹیوں سے توقع بھی نہیں کی جاتی ہے کہ والدین کی خدمت کر شادی کے بعد، پھر بھی وہ زیادہ کام آتی ہیں. قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا کہ اگر تمہیں ثواب لینا، یاد رکھیے ثواب کا تعلق آخرت سے، اور اگر تمہیں کوئی امید کرنا، امید کا تعلق اس دنیا سے، دنیا ہو کے آخرت، کوئی کام کی چیز تمہیں چاہیے تو وہ بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں. اور یہی پر تو چھوٹا سا واقعہ بھی سن لیجیے. امام تشریف فرما ہے، چاروں طرف امام کے صحابی اور امام سے سوال کرنے والے بیٹھے ہیں، کہ اتنے ایک شخص کے پاس گھر سے میسج آیا، اس کا غلام دوڑا دوڑا آیا. پہلے زمانے میں ضرورت تھی غلام کی، آج تو موبائل ہے. غلام دوڑا دوڑا آیا اور کہا کہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کی اولاد ہو گئی. اولاد اس سے اب تھی نہیں، کافی سالوں سے انتظار کر رہا تھا. ایک دم یہ نہیں کہ اچانک ہو گئی، بیوی اس کی پیگنٹ ہوگی، 9 مہینے سے انتظار میں ہوگا، لیکن اب یہ پیغام ملا کہ اولاد ہوئی، چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، میں بھی صاحب اولاد ہوں. لیکن غلام نے کہا کہ بیٹی ہوئی، پر یہ لفظ بیٹی جو سننا تھا وہ قرآن کریم کہتا ہے فَذَلَّ وَجْهُ مُسْوَدًّا. جب کافروں میں سے کسی کو خبر دی جاتی ہے تمہارے یہاں بیٹی ہوئی، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، مُسْوَدًّا، جس سے اجر اسود بنا، کالا چہرہ کالا پڑ جاتا، جیسے دنیا کی سب سے بڑی مصیبت کی خبر اس نے سنی. یہ قرآن کافروں کے بارے میں کہہ رہا، اور یہ ہندوستان اور پاکستان کے اپنے صاحبان ایمان. اب اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے، لیکن وہ آگے چل کر آئے گا، آج نہیں. اب مومن امام کا صحابی، امام کا شاگرد، چہرہ اس کا سیاہ پڑ گیا، امام معصوم نے اس کے چہرے کو دیکھا، علم امامت کے علاوہ سارا مجمع محسوس کر رہا کہ ایک دم اس کی ساری خوشی ختم ہو گئی. امام نے اسے دیکھا، باقی باتیں چھوڑیے، اس وقت میں کوئی اخلاقی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ایک اور حوالے سے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. امام نے اس کے چہرے کو دیکھا، کہا بیٹی کی خبر سن کے تم نے بجلی کیوں گر پڑی، الفاظ میرے ہیں، تمہیں شوق کیوں ہو گیا؟ یاد رکھو، یاد رکھو کہ ہمارے جج سے زیادہ اس کائنات میں اللہ کی نگاہ میں کوئی پسندیدہ نہیں تھا. جب پروردگار کسی کو کوئی تحفہ دے گا تو جو بیسٹ ہوگا اس کو بیسٹ دیا جائے گا. اپنی ہر نعمت ہمارے حبیب کو مکمل کر کے عطا تھی. اگر بیٹی سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو اللہ ہمارے جب کو اور اپنے حبیب کو بیٹی نہیں دیتی، بیٹا دیتا. بیسٹ نے بیسٹ کو بیسٹ دیا، بہترین نے بہترین کو بہترین شاید عطا کی. تم تو شکر خدا انجام دو کہ اللہ نے تمہیں بیٹی عطا کی. یہاں پر یہاں بیٹی کے حوالے سے بات آئی، وہاں یہ بھی بتایا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت وجود سیدہ ہے جو پیغمبر کو عطا ہوا. ایک حوالے سے ایک بات آج کا دور بھیجے محمد والے، تھوڑا سا نہیں پیچھے تو نہیں ہٹے، اب ذرا سا ادھر آ جائیے، جگہ کم پڑ رہی ہے، آج سے سٹرڈے ہے اس لیے لوگ آ گئے، ذرا ادھر آ جائیے. یہ بات میں نے ابھی کہی، ابھی اس کا انتظار کیجئے باقی آدھی بات کا. یعنی وجود سیدہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت، یہ جملہ میں دوہرا کیوں رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کے حوالے سے ایک بات مشہور، صحیح مشہور، جو ہمارا عقیدہ لیکن وہ آدھا عقیدہ، اور وہ کیا ہے؟ اعلان غدی اتمم تو علیکم نعمتی، مولا کائنات کی ولایت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، مگر وجود سیدہ کو بھی اس حدیث میں امام معصوم نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا. اب یہ بات کا واقعی آدھا حصہ شاید آخری یعنی شب جمعہ کی مجلس میں آج، لیکن بات یہ ہو رہی کہ اسلام وہ پہلا اور آخری مذہب ہے جس میں عورت کو نہ صرف یہ کہ مرد کا برابر کا رتبہ دیا، بلکہ کئی جگہوں پر عورت کو مرد سے بہتر قرار دیا. امید کا لفظ آیت میں آیا، ثواب کا لفظ آیت میں آیا، اور بہترین نعمت ہونے کا ذکر روایت میں آیا. اب جب عورت اور مرد دونوں کو برابر کا رتبہ دیا، ضروری ہے کہ اسلام وہ جو اصول شروع میں چل رہا، بہترین ماڈل ہے رسول، جو کہتا ہے پہلے اس پہ عمل کرواتا اور اس کے بعد ہمیں اور آپ کو آرڈر دیتا،
اب اللہ کے رسول، مردوں کے رسول تو بن گئے کئی چیزوں میں، عورتوں کے حوالے سے پیغمبر پر وہی اعتراض آ جائے گا جو میں نے عیسائیت پر کیا، دوسرے مذاہب پر کیا، کہ جی عورتوں کے لیے اللہ کے رسول، توہین رسول نہ ہو جائے، اس لیے آپ حضرات بھی اسے سیریس سنیے گا، عورتوں کے لیے اللہ کا رسول، یقیناً 70% 80% باتیں جو بتا رہے ہیں عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے خاص مسئلے جو اللہ کے رسول زبان سے بتا سکتے ہیں، عمل کر کے کیسے دکھا، ایک بھی اپنے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے کیا رویہ رکھے، پیغمبر زبان سے بتا سکتے ہیں، عمل کیسے کرے گی، ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کس طرح ماڈل بنے گی، پیغمبر زبان سے بتا سکتے ہیں، عمل کر کے کیسے دکھائیں، ماں ہونا چاہیے، بیوی ہونا چاہیے، ایک بیٹی اپنے باپ کی کس طرح خدمت کرے گی، پیغمبر زبان سے بتا سکتے ہیں، لیکن عمل کر کے کیسے دکھائیں، بیٹی ہونا چاہیے، اب پیغمبر اس دنیا میں آئے، پیغام سب کے لیے لائے، لیکن یقیناً زندگی کے کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں پیغمبر زبانی بات بتائیں گے عمل نہیں کر سکتے، اور جب عمل نہیں کر سکیں گے وہی اعتراض پلٹ کے آ جائے گا کہ جی یہ جو 20% باتیں ہیں ان میں تو وہی بات ہو گئی کہ پیغمبر خالی میسج دے رہے ہیں، عمل کر کے نہیں دکھا رہے ہیں، ارے اوروں کو چھوڑیے، ہماری عورتیں، اوروں کو جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو چھوڑیے، ہماری عورتیں، اگر ہم نے کبھی کہا کہ بھائی نماز قضا ہوئی جا رہی ہے نماز پڑھی، جھنجھلا کے کہیں گے مولانا دیکھ رہے ہیں آپ، ایسے وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، ہم نے کبھی رسول اللہ کہہ کے جائیں، ہماری عورت جب غصے میں آتی ہے نا تو اس کا یہی جملہ ہوتا ہے، ارے چھوڑیں خود رسول اللہ کا یہ وقت ہوتا تو ہم دیکھتے ہو کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طرف کھانا چل رہا، دوسری جانب بچہ رو رہا، تیسری جانب نماز قضا ہو جا رہی ہے، اسے سنبھالے اسے سنبھالے اسے سنبھالے، مجھے معلوم یہ والی مثال ٹورنٹو کی عورتوں کے لیے نہیں، یہ تو ٹورنٹو کے مردوں کے لیے، لیکن بات ہو رہی ہے ایک عام سی کہ زندگی میں کتنے ایسے مرحلے آتے ہیں جو باقان عورت کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ مختلف احکامات میں بیلنس کیسے پیدا کرے، ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے، یقیناً کا جواب یہ ہوگا رسول اللہ کیا پتا، کبھی بچہ پالا ہوتا تو ان کو اندازہ ہوتا کہ یہ کتنا مشکل کام، کبھی کھانا بتایا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ یہ کتنا مشکل، اب پیغمبر کی سیرت، پیغمبر خالی میسج پہنچانے نہیں آئے، اگر خالی میسج پہنچانے آئے ہیں تو بات صحیح، لیکن خود عمل کرنے آئے، اگر پیغمبر کی سیرت، اگر پیغمبر کا عمل سب کے لیے ہے تو پیغمبر کی رسالت نامکمل، جب تک کہ عورتوں کے لیے بھی ایک بہترین ماڈل بن کے رسول نہ آ جائے اور ان کو اس سوال کا جواب مل جائے کہ جی کہہ دینا آسان ہے کبھی عمل کر کے دکھائے، دیکھیں حجاب کے حوالے سے عورتیں اکثر ہم سے کہہ دیتی ہیں مولانا ممبر میں بیٹھے آپ کو کیا پتا، انتہائی شدید گرمی ہے، گھر سے باہر نکلنا ہو، جاب کرنا ہو، چاروں طرف غیروں کا ماحول، اس میں کس طرح سے ایک اسکار بچایا جائے اور ایک حجاب پہنا جائے، کہہ دیتی ہیں کہ ممبر میں کہہ دینا آسان، کبھی کبھار ایسی باتیں مرد بھی کہتے ہیں لیکن عورتوں کو کہنے کا حق، اب یہ اب ہماری حد تک تو صحیح، لیکن اگر وہ رسول کے بارے میں یہ کہتے اب رسول کی رسالت نامکمل، وہ نظریہ صحیح لگتا ہے کہ رسول خالی ایک میسنجر ہے پیغام دیا چلے گا، عمل کیسے کرنا یہ تم خود دیکھ لو، اور اگر آپ کہیں گے یہ نظریہ غلط، نہ عقل اسے مانتی ہے نہ قرآن اسے مانتا ہے نہ اسلام اسے مانتا، تو پھر یہ مانی کہ 20% پیغمبر کی رسالت میں کمی، 20% تو بہت ہی زیادہ، میں نے کیلکولیشن کر کے نہیں کہا، یہ ایک مثال کے طور پہ قرض کر رہا ہوں، پیغمبر کی رسالت نامکمل کم مکمل ہوگی جب جو میسج پیغمبر نے دیا اس سے پیغمبر عمل کر کے دکھا دے، اور اس طرح عمل کر کے دکھا دے کہ کسی عورت کو بھی یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ پیغمبر کو کیا پتا کہ بیوی کے لیے کتنے مشکل مرحلے آتے ہیں، پیغمبر کو کیا پتا کہ ماں کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑتا، پیغمبر کو کیا پتا کہ ایک عورت گھر چلاتے ہوئے سارے حقوق میں بیلنس کس طرح کر سکتی ہے، جب تک کہ پیغمبر کے ساتھ کوئی ایسا ماڈل نہ ہو، کوئی ایسا نمونہ عمل نہ ہو، کوئی ایسی مثال نہ ہو کہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر کے دکھایا جا رہا ہو، کہ آؤ اور آ کر دیکھو یہ فاطمہ زہرا کا گھر ہے، ایک ہاتھ سے چکی بھی پیس رہی ہیں، دوسرے ہاتھ سے حسین کو بہلا بھی رہی ہیں، تیسری طرف اسی حالت میں زبان پہ ذکر خدا بھی جاری ہے، نہ تلاوت قرآن میں کمی ہے، نہ اولاد کی خدمت میں کمی، کمی ہے نہ گھر کے کاموں میں کمی ہے جب تک کہ ایسی ایک ذات کو نہ مانا جائے. سیرت رسول نامکمل ہے, اسلام نامکمل ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے نمونہ عمل رسول کو بنایا, کسی اور کو نہیں بنایا. تو اب جو بھی پیغمبر کی رسالت کو کمپلیٹ کرنے والی ہو, جو بھی پیغمبر کی رسالت کو مکمل کرنے والی ہو, وہ پیغمبر سے ہٹ کر نہ ہو. تبھی پیغمبر نے یہ فرمایا فاطمہ تو بزا تو منی, یہ نہیں کہا میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے, یہ نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس طرح میں رسول ہوں. سیرت فاطمہ بھی رسالت کا حصہ بن جاتی ہے. درود بھیجے محمد والے. اگر اسلام میں سے, اگر سیرت رسول میں سے, اور اگر قرآن میں سے فاطمہ کو مائنس کر دیا جائے تو دنیا کے باقی سارے مذاہب میں جو نقص ہے, کمی ہے, خرابی ہے, وہ اسلام میں بھی آ جائے گی. تھیوری تو دے دی, عمل کر کے دکھائے. فاطمہ کا وجود اتنا ضروری ہے کہ وجود فاطمہ کے بغیر نہ اسلام مکمل ہو سکتا, نہ رسول مکمل ہو سکتے, نہ قرآن مکمل ہو سکتا. اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی. ایک بڑی عجیب حدیث ہمارے پاس آئی, اسے سمجھانا آج اتنا وقت نہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ شاید شب جمعہ کی جو آخری مجلس ہے اس میں تھوڑی سی اس کی وضاحت آ جائے, لیکن حدیث سن لیجیے. اور مجلس کے درمیان کا ایک جملہ اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بعض جگہوں پر عورت کو مرد سے بہتر قرار دیا گیا. یہ اس کے لیے حدیث نہیں آ رہی, یہ حدیث اس کے لیے آ رہی ہے کہ وجود فاطمہ کے بغیر اسلام اسلام نہیں ہے, قرآن قرآن نہیں ہے, رسالت رسالت نہیں, نامکمل ناقص. سنیے حدیث. ہمارے پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام, ارشاد فرمانے, سنو, اللہ نے ہمیں, ہم ائمہ کو تمام بندوں پہ حجت بنایا, یہ تو ہمارا آپ جانتے ہیں. لیکن معصوم فرماتے ہیں اور ہماری دادی کو ہم ائمہ پہ حجت قرار دیا. فاطمہ زہرا ائمہ کے لیے حجت ہیں. ایک سوال اور آ جاتا ہے لیکن خالی سوال پیش کر رہا ہوں, جواب کی تفصیل کا موقع نہیں. آج کل ویسے بھی ذرا فیشن سا بن گیا عورتوں کے حقوق کا ذکر کرنا, تو اس میں یہ بات آتی رہتی. اور وہ یہ کہ کوئی نبی یا کوئی رسول کبھی عورت نہیں بنی. ایک اور حوالے سے اس کا تذکرہ کل کی مجلس میں آئے گا. مختلف اینگل سے اس مسئلے پہ علماء نے روشنی ڈالی. ایک اینگل آپ کل دیکھیے گا, لیکن ایک چھوٹی سی بات, نبی اور رسول بنی ہے کہ نہیں بنی, اس بحث کو ایک طرف چھوڑی. ائمہ طاہرین تمام بندوں پہ حجت ہیں, فاطمہ زہرا کو ان کے لیے حجت قرار دیا گیا. یعنی ایک نبی, ایک رسول, ایک امام جو حیثیت عام انسانوں پہ رکھتا, وہی اسٹیٹس و حیثیت سیدہ طاہرہ کا ائمہ طاہرین کے لیے. جس طرح سے کوئی بھی بندہ اللہ سے ڈائریکٹ مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ حجت کو بیچ میں نہ رکھے. ائمہ طاہرین کا رشتہ بھی اللہ سے جڑا ہے کہ وجود سیدہ کے ذریعے. یہی وجہ ہے کہ یہ بھی ایک وجہ کہ حدیث کسی میں نہ تعارف ہوتا تو نہ رسالت کا ذکر ہوتا ہے, نہ امامت کا ذکر ہوتا ہے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ حجت خدا ہیں خود ائمہ طاہرین کے اوپر. اور اس کی مزید تشریح میں نے کہا شاید جو میرا کو, لیکن وہ تو اپنی جگہ ہے. اسی حوالے سے اب میں تمہید ختم کر کے عنوان پہ آ رہا ہوں. حجت خدا ہیں ائمہ طاہرین کے لیے. اب ائمہ طاہرین ان کا جہاد, ائمہ طاہرین ان کی محنتیں, ان کی کوششیں, ان کا جہاد کون آ کے مکمل کرے گا؟ زمانے کا امام. جہاں پہ میں آ گیا اپنے مخصوص عنوان پر بھی, اور مجلس کے شروع میں جب آ تھا, گھر کے مجلس کے شروع میں مومنین بہت کم تھے, وعدہ یہ تھا کہ چار سال پہلے کونسل آف اسلامک گائیڈنس کے ایام ادا کے ایک اشرے میں میں نے امام زمانہ کا تذکرہ خاص ٹاپک میں آدھا کیا تھا. اس کا باقی آدھا حصہ ان پانچ مجالس میں پورا ہونے جا رہا, بلکہ سوا پانچ مجالس میں آج کا جو آخری 15 منٹ کا ٹائم ہے اس کو ملا لیں گے. تو 4 سال پہلے کی مجلس یقیناً آپ حضرات کو یاد تو ہوگی, اس کے بعد کی باتیں آج سے شروع ہو رہی ہیں. اور وہاں کے فیصلے کے لیے میں تمہید ختم کر کے اصل عنوان پہ آ گیا. وہ کیا ائمہ طاہرین پہ شہزادی کس حوالے سے حجت ہیں, باقی ساری بحثیں چھوڑے ایک طرف, صرف ایک نقطے کو ذہن میں رکھی. ائمہ طاہرین کا جتنا جہاد ہے وہ سب آ کے مکمل کرے گا زمانے کا امام. دعائیں ندبہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں, کیا سنتے ہیں, کیا غور کرتے ہیں, تمام ائمہ کے جہاد کو مکمل کرنے والا, دین کو مکمل کرنے والا, سنت رسول کو زندہ کرنے والا, خالی انبیاء اور ائمہ کے خون کا انتقام ہی نہیں لے گا, وہ تو لے گئی, اس کے علاوہ ان کے مشن کو مکمل کرے. اور زمانے کے امام کا جو مشن ہے, تمام ائمہ اور تمام انبیاء کے مشن کو مکمل کرنے والا, سلسلہ آدم نے شروع کیا, 11ویں امام تک جہاں پہنچا ابھی بھی انکمپلیٹ, یہ یو دے رہا ہوں اللہ دین کل یہی والا کر مشرکون, ابھی ساری دنیا میں ائمہ اور انبیاء کا لایا ہوا دین نہیں پہنچا, اسے آنے والا امام مکمل کرے گا. اور اب آئیے میرا ایک سوال, آنے والے امام کا جو جہاد, اس کی سب سے زیادہ تیاری کس نے کروائی؟ شہزادی نے. اور یہی وہ بات ہے جو عام طور پہ مومن غور نہیں کرتے یا سوچتے نہیں یا بات کے علم میں بھی نہیں. سب سے زیادہ گہرا رشتہ خاندانی رشتے کے علاوہ مشن کا جو رشتہ شہزادی اور امام زمانہ کا, پھر جملہ ریپیٹ کر دوں, 13 معصومین میں سے جس معصوم کا سب سے گہرا رشتہ زمانے کے امام سے بنتا ہے مشن کے اعتبار سے, خون کے اعتبار سے نہیں, اس شہزادی ہیں اور زمانے کے امام. سب سے زیادہ امام زمانہ کے لیے تیاری شہزادی کون ہے نے کروائی, وہ عجت ہے سب پر. جیسے بندگان خدا کو ساری تیاری کروائی ہے ائمہ, اور ائمہ کے مشن کی ساری تیاری کی ہے سب سے زیادہ. نعوذ باللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی ائمہ نے کچھ نہیں کیا, اگر کبھی جلدی کی وجہ سے کوئی ایسا لفظ زبان پہ آ بھی جائے تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ ہر ایک نے تیاری کی ہے, لیکن سب سے زیادہ تیاری. ہمارے یہاں آدھا جملہ مشہور, آدھا آج میں مکمل کر رہا ہوں, آدھا جملہ مشہور ہے کہ کربلا کی سب سے زیادہ تیاری شہزادی نے کی, حسن کو پالا, حسین کو پالا, زینب کو پالا, کلثوم کو پالا, کربلا کے حوالے سے شہزادی کی تیاری ہر ایک چین میں, لیکن کربلا کی طرح سے انقلاب امام کے لیے, ظہور امام کے لیے, لشکر امام کے لیے سب سے زیادہ تیاری اگر کسی نے کی ہے تو شہزادی نے. یہ خالی ممبر کا ایک جملہ نہیں ہے, پوری دلیل ہے جو انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑی سی آج اور تفصیل سے کل سے آنا شروع ہوگی. میں یہ یاد رکھیے گا کہ اسی لیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جب امام ظاہر ہوں گے, اور حالات دنیا بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ وقت نہیں باقی, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کیا دروازے سے باہر نکلے تو امام کھڑے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ ایک اطمینان کی سانس لیں جب کہاں امام ہمارے سامنے آتے ہیں, آئیں گے ہمارے بیٹوں کے سامنے نہیں. حالات دنیا بتا رہے ہیں, جن میں سے بعض حالات میں ایام ازا کے عشروں میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں, اور بعض چیزیں اپنے سینسیٹیو ہونے کی بنیاد پر آج کل مناسب بھی نہیں ہے کہ ممبروں پہ بیان کی جائیں, لیکن ہر پڑھا لکھا آپ نہیں جانتا کہ حالات دنیا بتا رہے ہیں کہ ظہور میں زیادہ وقت نہیں. اب میں اس وقت ظہور کے عنوان پہ بات نہیں کر رہا ہوں, صرف ایک جملہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو مکہ مکرمہ میں خانہ خدا کے پردے کو پکڑ کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان, یا صحیح لفظ یہ ہے کہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کھڑے ہو کے ایک اعلان کریں گے کہ میں پہلا اعلان, میں کربلا کے خون کا انتقام دینے آیا ہوں. اچھا جب امام ظاہر ہوں گے اس وقت, اور امام کا جو پہلا اعلان اس کو ذہن میں رکھیے, امام ظاہر ہوں گے اس وقت کیا ہو, صوفیانی تفصیلات میں اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اس 6 مجالس سے یہ عنوان نہیں, اور ہے اتنی انٹرسٹنگ بات کہ اگر میں ذرا ادھر گیا تو واپس نہیں آ سکوں گا, اس لیے میں صرف بہت احتیاط سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے آگے بڑھوں. جب امام آئیں گے تو ایک تو امام بتائیں گے میرا مشن کیا ہے, کربلا کا انتخاب, اس کے پیچھے بھی ریزننگ ہے, یہ خالی ایک پوتے کا اپنے دادا کا انتقام لینا نہیں ہے، اور بہت ساری اس کی لاجکس ہیں. انشاءاللہ موقع ملا تو ایام عزا کے کسی اشرے میں، لیکن آج نہیں. کربلا کا انتقام، یہ وہ چیز ہے جو دعائیں ندبہ میں بھی آپ ہر جمعہ پڑھتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہر عاشورے کو آپ سلام کے بدلے میں اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو ہر شب جمعہ زیارت وارثہ میں آپ کی زبان پہ آتی ہے، یا سار اللہ وابن سار. امام ظاہر ہوتے ہی سب سے پہلے اپنا مشن یہ بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم. ایک طرف یہ رکھیے، ایک طرف. دوسری طرف جب امام آئیں گے، اس وقت دنیا کے حالات کیا ہوں گے؟ صوفی یعنی نام نہیں، پراپر نیم نہیں، ایک ٹائٹل کہیے، ایک سمبل کہیے، اسے شام میں لا کے بٹھایا جائے گا. شام مینس آج کا سیریا نہیں، اس وقت کا سیریا، جبکہ حدیث آئی جس میں سیریا، جارڈن، اسرائیل، فلسطین، اردن سب شامل. اردن میں تو آپ نے دیکھا بھی کیسی کیسی شخصیتیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ، ایسے ایک. لیکن اس پورے ریجن ایک دشمن اسلام کو لا کے بٹھایا جائے گا، جو باقی جو کام کرے گا تو کرے گا، لیکن سب سے بڑی تباہی وہ یہ لے کر آئے گا کہ مدینہ منورہ پہ حملہ کر کے مدینہ کو ختم کر دے گا. یا یزید کے لشکر نے 64 ہجرا میں مدینہ پہ اٹیک کیا تھا، جس سے آج تک مسلمان یاد کرتے ہیں، اور اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، ایون جو یزید سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں. لیکن بالکل اسی ہسٹری کو ریپیٹ کرے گا سفیان، روضہ رسول گرا دیا جائے گا. اور روضہ رسول جو گرائے گا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، نان مسلم نہیں کہے گا. اور مسلمان شاید اس لیے یہ بات برداشت کر لے گا، شاید اس لیے یہ بات برداشت کر لے گا. شاید میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈاؤٹ، شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو سمجھانے کا. شاید اس لیے یہ بات برداشت کر لے گا کہ عمل سے پہلے اس کے لیے گراؤنڈ بنایا جا چکا ہوگا، یہ نظریہ پھیلایا جا چکا ہوگا کہ روضے، مزار، گنبد، یہ سب بیکار چیزیں. جیسے ایک مثال آ چکی ہے اس فلم، اور اسی پہ شاید مسائب ہوں، تو روضہ رسول گرا دیا جائے گا، مدینہ منورہ کو تباہ کر دیا جائے گا، اور پھر سفیانی کا لشکر خانہ کعبہ پہ اٹیک کرنے آئے گا. نو ڈاؤٹ اللہ اس لشکر پہ تباہی لائے گا، لیکن سفیانی ان آدمیوں میں سے ایک ہے جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا، وہ دوسرا لشکر تیار کر رہا ہے. اگر کہ اسے میسج بھی مل چکا ہے جبرائیل، جو اس لشکر کو تباہ کریں گے، جو خانہ کعبہ کو ڈیمولش کرنے جا رہا، دو آدمیوں کو زندہ چھوڑیں گے اس لشکر میں، ایک سے کہیں گے مکے میں جا کے مکے والوں کو بتاؤ، ایک سے کہیں گے شام میں جا کے اپنے آقا سفیانی کو بتاؤ. مگر یہ وہ ڈھیل اور بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسرا لشکر تیار کر رہا ہوگا، تب امام آ جائیں گے. تو میں نے بہت ہی شارٹ کر دیا، کیونکہ مجھے خود اپنے بارے میں کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں ٹاپک کو کنٹرول کر پاؤں گا. چھوڑ دیجئے باتیں، اب اس وقت امام آئے. اب آ گئے امام، دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک اس وقت کا جو کرنٹ ایشو تھا، اور ایک یہ 1400 سال یا ہزاروں سال کا ایشو ہے. جو پرانا ایشو ہے، پرانے سے مطلب خدا نہ خواستہ کونا یا فرسودہ نہیں، صدیوں سے چلا رہا ہے، وہ ہے خونے امام مظلوم کا انتقام، اور عین اس وقت کا کرنٹ ایشو ہے سفیانی کا خاتمہ. یہ دو چیزیں، دونوں امام کے مشن، اور امام ان دونوں پہ عمل بھی کریں گے. سفیانی کو بھی امام یہ قتل کریں گے کہ چلیں کوئی بعد میں میری بات نہ بگڑ لے، حضرت عیسیٰ قتل کریں گے، مگر انڈر دا گائیڈنس آف امام. سفیانی امام کے ہاتھوں مارا جائے گا، کربلا کا انتقام امام لیں گے، دونوں مشن. لیکن جب امام ظاہر ہوں گے، کہ ایک طرف سفیانی کا خطرہ سب سے بڑا ہے، دوسرا لشکر بھیج رہا ہے، اور خود ظاہر ہوتے ہی حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کر اعلان کریں گے میں کربلا کا انتقام لینے آ رہا ہوں، پھر بھی جب امام کی آرمی آگے بڑھے گی، اور امام ظاہر ہونے کے بعد اپنا مشن شروع کریں گے، تو نہ استاد سفیانی سے لیں گے، اور نہ استاد کربلا کے ظالموں سے لیں گے. بھائی یہی دو چیزیں ہیں نا. اگر فوراً اس وقت کا کرنٹ ایشو دیکھا جائے، سفیانی کی طرف جائے. اگر جس پرپز کے لیے امام کی کریشن کی گئی اس کو دیکھا جائے، تو کربلا جا کے کربلا کا انتخاب لے. لیکن نہ کربلا جائیں گے نہ شام جائیں گے، بلکہ مکے سے امام چلیں گے، پہلے مدینے آئیں گے. اگر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جی مکے سے مدینہ کو ایک ہی راستہ ہے, مکے سے کربلا جانے کے لیے یا شام جانے کے لیے مدینے سے گزرنا پڑتا ہے. غلط. جو آدمی یہ کہہ رہا ہے اس کی جغرافی بہت کمزور ہے. بس اس سے زیادہ میں ڈیٹیل نہیں بتاتا ہوں. مکے سے ڈائریکٹ کربلا جانے کا بھی راستہ ہے مدینے کو بائی پاس کر کے, اور شام جانے کا بھی راستہ. اب امام مکے میں ظاہر ہو, شام میں اس وقت جو پیانی بیٹھا جس کو فوراً کنٹرول کرنا ضروری ہے, آئے بھی امام اسی لیے, یعنی اس وقت اچانک ظاہر جو ہوئے ہیں اس کا مین ریزن اس وقت یہ تھا کہ سفیانی کو کنٹرول کرنا, ادھر نہیں جا رہے. کربلا جو امام کی ساری زندگی کی تمنا ہے, خالی ہم اور آپ تمنا نہیں کرتے, امام کی بھی ساری زندگی کی تمنا ہے میں کربلا کا انتقام لوں, ادھر بھی نہیں جا رہے, پہلے مدینے آ رہے. جبکہ اس وقت مدینے میں کوئی پرابلم نہیں, یا تو مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے جا رہے تھے تو مدینہ تو ڈیمولش ہو چکا, ختم, نہ روضہ رسول ہے, نہ شہر مدینہ ہے, نہ مکانات ہے, نہ بازار, اور کوئی دوسرا اٹیک بھی نہیں ہو رہا. پہلے ہی امام مدینہ جا رہے. اچھا اگر کوئی کہہ دے کہ ہاں بھائی جانا چاہیے, تو غیرت مند بیٹا یہ کیسے برداشت کرے کہ اس کے نانا کا روضہ ٹوٹا ہوا ہے, روضہ منانے جا رہے. چلے ٹھیک ہے, پھر بھی اس کو مان لیتے, لیکن ایسا بھی نہیں. جب مدینہ امام پہنچے تو احادیث میں ساری ڈیٹیل ہے نا. اب عجیب جملہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ لوگ پڑھے لکھے سب سنے ہوئے ہیں اس لیے آپ کو عجیب نہیں لگے گا. کوئی ایسا آدمی نہ سن لے جس کو تفصیل معلوم نہ ہو, تو اس کے لیے میں ذرا کل بات کروں گا, آج نہیں, اس لیے کہ نماز کا وقت بہت قریب. اب امام اگر کوئی کہہ دے کہ ٹھیک ہے کربلا تو ٹھیک ہے, لیکن اتنے سو سالوں سے کربلا کا انتقام باقی تھا, امام نے کہا چلو ایک ہفتے اور صحیح, پہلے میں نانا کے روزے کو ٹھیک کروں. چلے ٹھیک ہے, مگر مدینے پہنچ کر بجائے اس کے کہ نانا کا روضہ بنائیں اور وہاں پہ کچھ توڑ پھوڑ کریں گے, کس لیے کریں گے, کس کی تلاش میں کریں گے, اور سب آپ جانتے ہیں. نانا کا روضہ بنانا پہلا مشن ہوتا, وہ آج جاتے ہی روضہ بنا, روضہ بنانے کا ذکر نہیں. اور زیادہ جتنا سفیانی توڑ کے گیا ہے نا, اس کے بعد مزید کچھ وہاں اور توڑ پھوڑ کریں گے, زمین ومین کھودیں گے, اور زمین کھودنے کے بعد کسی سے انتقام لیں گے. آئے ہیں کربلا کا انتقام لینے, پہلے ادھر آ رہے ہیں. آئے ہیں سفیانی کا حاضر مگر میں, پہلے ادھر آ رہے ہیں. یعنی ہمیں بہت ہی کھل کے ایک ہی جملہ کہہ دوں, ادھر ادھر کیوں آپ کو ٹہلا ہوں, ٹائم ہے بھی نہیں. یعنی سب سے پہلے امام آ کر اپنی دادی فاطمہ زہرا کے ظالموں سے انتقام لیں گے. کربلا والے بعد میں ہیں, سفیانی بعد میں. سفیانی کا ریزن, سفیانی کیوں بعد میں, اس کا ریزن تو کل بتاؤں گا, لیکن کربلا بعد میں ہے پہلے یہ کیوں, بہت ہی واضح بات. جب زیارتیں آپ کربلا کی پڑھتے ہیں, اسپیشلی زیارت عاشورہ, اور وہ زیارت جو خود حرم امام میں پڑھتے ہیں, اس میں ایک لفظ آتا ہے جس کی زیادہ تشریح کی نہیں جاتی, لیکن کلام امام میں جب زیارت کا پارٹ بنا کے وہ لفظ آیا تو بڑا قابل توجہ. اس میں اس قسم کے الفاظ کے درمیان لعن اللہ امتن قتلت کا, لعن اللہ امتن ظلمت کا, لعن اللہ امتن سمعت بظاہر فرضیت میں, یہ جو الفاظ ہے نا, اس ٹائپ کے الفاظ کے بیچ میں ایک لفظ اور آتا, اور لعن اللہ, اور اللہ کی لعنت ظالموں پر تو ہے, قاتلوں پر تو ہے, سن کے راضی رہنے والوں پر تو ہے, ان پر بھی ہے, الممہدین لہم, جنہوں نے ان ظالموں اور قاتلوں کو موقع دیا کہ وہ قتل امام میں حصہ لے. یزید خود اتنا اسٹرانگ اور پاورفل نہیں تھا, کسی نے اس کو طاقتور بنایا. ممہد, ممہد کا لفظ, اب یہاں تو لوگوں کی اردو بھی کمزور ہو گئی ہے, عربی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن شعر و شاعری کا ذوق ہے کہ سمجھ میں آ جائے گا. ممہد جس سے اردو میں تمہید بنا, جو یزید کی تمہید تھے, جو یزید کے لیے گراؤنڈ ہموار کر رہے تھے, جو یزید کے خاندان کو مسلمانوں کو امپوز کر رہے تھے, جنہوں نے ہر چھ مہینے یا سال بھر کے بعد اسلامی دنیا کے ہر پروونس کا گورنر چینج کیا. خاندان بنو امیہ کا گورنر 20 سال تک شام میں ایک ہی رہتا, اسے چینج نہیں کیا. الممہدین لہم, کوئی اور ہے, ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں جو یزید کو یزید بنا رہا ہے, جو کربلا کے ظالموں کو موقع دے رہا ہے کہ وہ امام مظلوم پہ ظلم کرے. پہلا انتقام ان سے لینا ہے, پھر انتقام وہاں لینا ہے. بس عزاداروں, دو وجوہات میرے سامنے آئیں. پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے دادی کے خون کا انتقام, سب سے پہلے دادی کے ظالموں کا انتقام لینا ہے. کیوں؟ جنہوں نے دادی پہ ظلم کیا, یہ ظلم سبب بنا کے کربلا میں حسین پہ ظلم ہو جائے. قتل الحسین فی الصحیفہ لا فی کربلا. یہ ایک مشہور محاورہ ہے نا, حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے, وہاں پہ یہ شہادت کا پروسیس کمپلیٹ کیا گیا, اسٹارٹ تو کہیں اور سے ہوا. پہلا بدلہ ان سے لینا. اور دوسری بات, امام جانتے ہیں کہ جو مشن میں اس وقت مکمل کرنے جا رہا ہوں اس میں سب سے امپورٹنٹ رول میری دادی کا. اس طرح سے سلام کرنے آئے فقط اپنی دادی کو نہیں بلکہ اس خاتون کو جس نے لشکر امام کو تیار کیا اور امام زمانہ کو ایسی فوج بنا کے دی. یہی جملہ جو ہے نا کل سے شروع ہوگی اس کی تشریح. اگرچہ ایک آدھ چھوٹی چھوٹی بات آج اور انکمپلیٹ رہ گئی, وہ بھی آئے گی, لیکن اس میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا. سب سے پہلا انتقام یہاں لینا. اب وقت میں ایک شروع والا جملہ دوہرا کے آج کی مجلس ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. کل سے کیونکہ جسٹ آفٹر خطبہ ڈائریکٹ ٹاپک پہ بات شروع ہوگی تو ایک گھنٹے میں خاصی باتیں ہو جائیں گی. میں جملہ یہ دوہراتا ہوں کہ الحمدللہ ایام فاطمیہ اس وقت شیعہ دنیا ایک اسٹیبلش غم کا اشرہ بن چکا, اور ایام ادا کے بعد یہ وہ تاریخ ہے جس سے اب شاید ہی کہیں ایک آدھ مجلس ہوتی, پانچ مجلسیں, آٹھ مجلسیں, دس مجلسیں. مومنین کرام اس جانب متوجہ ہو رہے ہیں, اس لیے میں نے ان ایام فاطمیہ کا یہ ٹاپک بنایا کہ شہزادی خالی غم اور رونے کی شخصیت نہیں ہے, وہ تو آئی, لیکن اس کے علاوہ جو شہزادی زندگی کا ایک انتہائی اہم میسج, جو ایک انتہائی امپورٹنٹ رول شہزادی نے کربلا کے حوالے سے بھی پلے کیا یا انجام دیا, اور امام زمانہ کے حوالے سے بھی. کربلا کے حوالے سے تو یہ تھا کہ ہم اس وقت نہیں تھے, تو شہزادی نے کربلا کے لیے تیاری کرائی, اس کو ہم خالی پڑھ سکتے ہیں. امام زمانہ کے حوالے سے تو ہم ہیں. جو شہزادی نے امام کے لیے تیاری کرائی دراصل اب وہ لفظ آ رہا ہے, وہ ہمارے اور آپ کے لیے. شہزادی کی 18 سالہ زندگی ہمارے یہاں بس اتنی مشہور ہے, سب فاتح رونا گھر کے اندر بیٹھنا. کچھ ایسا لگتا ہے کہ اسپیشلی مرد یہ سمجھتے کہ شہزادی کی زندگی کا ان کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں. اور آج میں نے بار بار یہ جملہ کہہ کے سمجھانا چاہا, واضح کرنا چاہا کہ شہزادی نے چونکہ لشکر امام کے لیے تیاری کروائی, لشکر امام کی تو ایبسولوٹ میجورٹی مردوں پر, سیرت سیدہ عورتوں کے لیے کم ہے مردوں کے لیے زیادہ. اگر زمانے کے امام کا ساتھی بننا ہے ان کے لشکر میں شامل ہونا, اگر اس لشکر میں شامل ہی نہیں ہونا پھر تو کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس مجمع میں ہر شخص وہ جو امام کا نام سنتے ہی الاجل الاجل بھی کہتا اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ انہیں امام کے لشکر میں شامل کرے. اس لیے آنے والی پانچ مجالس آپ کے لیے ڈائریکٹ میسج ہے, اس حوالے سے ذہن کم متوجہ ہوتے ہیں. لیکن مصائب اسی ایک جملے سے ربط دے کر وہ یہ کہ یہ دو باتیں تو آپ نے سن لی کہ نمبر ایک, شہزادی نے لشکر امام کی سب سے زیادہ تیاری کروائی, شاید اس لیے امام پہلے وہاں پہ آ رہے ہیں, انہیں سلام کرے جنہوں نے امام کو لشکر بنا کے دیا جس کی مدد سے کربلا کا بدلہ لیا جائے گا, سفیانی کا خاتمہ کیا جائے گا. اور نمبر دو کہ فاطمہ کے مظالم آگے بڑھ کے سبب بنے کہ کربلا کے اندر وہ سارے مظالم ہمارے سامنے آئے. اور شاید ایک تیسری وجہ بھی ہے, شاید ایک تیسری وجہ بھی ہے, اور وہ یہ ہے. سارے جملے جو ہے نا اس میں اگر ایک آدھ لفظ کی کوئی غلطی رہ جائے تو آپ حضرات اس کو خود ہی اپنے ذہن میں ٹھیک کر لیں, نیت میں خرابی نہیں ہے, کبھی انداز و بیان میں خرابی ہو سکتی. خصوصاً آپ نے جو شروع میں اعلان سن لیا, ورنہ میں ایسی باتیں خود ممبر سے نہیں بتاتا ہوں کہ ٹورنٹو آنے کے لیے مجھے 50 گھنٹے ہوائی جہاز کے اندر بیٹھنا پڑا. اس وقت بھی ہوائی جہاز ہی نظر آ رہا ہے, وہی دماغ گھوم رہا ہے. یہ آپ حضرات کا خلوص تھا, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دن آج اتنے سارے مومنین آ جائیں گے. کل کے بارے میں تو مجھے پتا ہے, وہ تو میں مینٹلی بہت زیادہ پریپیئرڈ ہوں, لیکن آج کے لیے بھی توقع نہیں, جس کی وجہ سے میں گھنٹے کی مجلس اس طرح پڑ گیا کہ غالباً کوئی بیٹو کی بات میری زبان سے نہیں نکلی. اصل بات پہ آتا ہوں کہ غالباً بلکہ یقیناً ائمہ طاہرین کے جتنے مظالم ہوئے جن کا بدلہ زمانے کا امام لے گا, اسی وجہ بتا رہا ہوں. لشکر شہزادی نے تیار کرایا, کربلا جو امام کا سب سے بڑا مشن ہے اس کے مظالم اسٹارٹ ہوئے شہزادی سے، جہاں سے مظالم شروع ہوئے انتقام بھی وہاں سے شروع ہو رہا. اور تیسری وجہ کہ پورے 13 معصومین میں شاید واحد ذات شہزادی کی ہے جن پر ہونے والا ظلم ان امام زمانہ کی امامت میں ہوا. شہزادی میں ایک ظلم ایسا ہے جو ان امام زمانہ کی امامت میں ہوا. ان کی امامت چل رہی ہے جب یہ ظلم ہوا، تو اپنی امامت کا جو ظلم ہے پہلا انتقام اس کا لیا جا رہا. دیکھیے باقی جتنے ائمہ پہ ظلم ہوئے وہ سارے کے سارے یا ان کی اپنی امامت میں ہوئے یا پہلے 11 اماموں میں سے کسی کی امامت. مثلا متوکل نے کربلا میں قبر امام مظلوم کا نام و نشان مٹا دیا، لیکن 10ویں امام کا زمانہ تھا. تو سارے مظالم یا اپنے زمانے میں ہوئے ہیں اور یا پھر بعد کے امام. لیکن شہزادی کتنے شروع میں، رسول اللہ کے بعد 13 معصومین میں سب سے پہلے شہادت شہزادی کی ہوئی. رسول اللہ کو اگر آپ 1,24,000 انبیاء میں لے جائیں تو معصومین کے سلسلے میں پہلی شہادت اور اس معصومہ کا اوپر ہونے والا ظلم امام زمانہ کی امامت میں ہوا. اور ایسا ظلم جو مولا نے بھی برداشت نہ کیا تھا. نعوذ باللہ، مولا کی توہین نہیں کر رہا ہوں، حکم خدا اس وقت مولا کے لیے تھا کہ ہاں اس مسئلے میں تمہیں آزادی. ہر ہر جگہ ائمہ طاہری حکم خدا سے اپنے آپ کو ہاتھ بندھا پاتے تھے، روک دیا گیا خدا نے کہ اسلام کی مصلحت میں خاموش رہو. ایک جگہ پہ مولا کو سے پابندی اٹھا لی گئی، مگر زمانے کے وہ ظلم جو وہاں نہ ہو سکا وہ اس زمانے کے امام کی امامت میں ہوا. اور اتنا بڑا ظلم ہے وہ کیا ہے، وہ تاریخ کا اتنا سا واقعہ ہے جس پہ میں آج کے مصائب ختم کروں. شہزادی کونین کے سارے مظالم آپ نے سنے، حالات کے تحت مجھے ذرا سا ریورس مصائب پڑھنا پڑ رہے ہیں. وہ سارے مصائب آپ نے سنے ہیں، وہ تو سنے ساتھ میں جو